परवरदिगार आलम, यूं तो तेरी रहमत वासिया हमारे चारों तरफ है, हम उसी के हिसार में हर रोज़ हैं, लेकिन ये तेरा फ़ज़ल और करम है कि तूने हमारे लिए रमज़ान को मखसूस किया है। ये वो शरफ़ है कि जो गुज़श्ता दूसरी उम्मतों के पास नहीं था, जिसमें जब ये रमज़ान हमारे पास आता है तो आ तेरी रहमतें लेकर आता है, जब हमसे जुदा होता है तो बख्शिश देकर जाता है, हमारे गुनाह अपने साथ लेके जाता है। परवरदिगार, ये इस महीने में तूने हमें दुआ करने का हुक्म दिया और तूने कहा कि जब करूँगा। परवरदिगार, तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हुए हैं, ले हमारी दुआओं को कबूल कर ले। परवरदिगार, अगर तेरी रहमत वासिया के दामन से हम अलग हो गए तो हम फना हो जाएंगे, तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है और हम किसके दामन में पनाह लेंगे। परवरदिगार, तू ही एक हमारा सहारा है। परवरदिगार, अगर हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं तो परवरदिगार तू तो हमारा एक ऐसा रब है कि जिसकी रहमत भी बहुत वसी है और जिसके दस्तरखान करम में कोई कमी नहीं है।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين
حافظ محمد عثمان نقشبندی امام مکہ مسجد تمام مسلمانوں کو رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے رحمتوں سے مسلمانوں کو مالا مال کرے اور جو فرائض ہمارے ذمہ اللہ نے رکھا ہے وہ فرائض کی ہمیں تکمیل کرنے کا موقع عنایت کرے، ہم کو صحت تندرستی سے رکھے اور جو ہے ہمیں ہر بلا اور آفات سے محفوظ رکھے اور ہم کو جو ہے قرآن کی کثرت سے جو ہے تلاوت کا موقع دے۔ انسان کے دل پر جب زنگ آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس زنگ کو دور کرنے کی جو ہے دو چیزیں اللہ نے رکھا، ایک تلاوت قرآن اور دوسری موت۔ جو بندہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو جو ہے نور سے بھر دیتے ہیں اور جو ہے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ صالحین میں اس کا شمار ہو۔ تو حاضرین کرام، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، صاحب نصاب ہے تو مالدار ہیں تو جو ہے مال کی زکوٰۃ نکالو اور جو ہے غریبوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کرو تاکہ اللہ کے قرب جو ہے تمہیں حاصل ہو اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کی پوری پوری جو ہے ہمیں توفیق عطا ہو کہ ہم پورا باعمل ہو۔ اللہ تعالی رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاک اہل بیت پر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے سال ہے گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کے لیے ہم ایک پروگرام لے کر آئے ہیں کہ جو رمضان المبارک سے مخصوص ہے، اور ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام یعنی مہمان خدا میں تہ دل سے آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جی ہاں، چونکہ رمضان المبارک بہت عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے فرمان سے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں تمہارا سونا عبادت ہے، تمہارا سانس تسبیح ہے، اور تمہارا سانس اللہ کا ذکر شمار ہوتا ہے. اس مہینے میں تم اپنی بخشش کا اہتمام کر لینا، اور یاد رکھو، بڑا بھی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. جی ہاں، تو یہ رحمتوں کا اور عظمتوں کا اور بہت برکتوں کا مہینہ ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت واسعہ کے دامن میں آ جائیں، تاکہ جب یہ رمضان گزرے تو ہمارے گناہ بالکل صاف ہو چکے ہوں. جی ہاں ناظرین، یہ پروگرام جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم حد المقدور کوشش کریں گے کہ آپ کی ملاقات ہم بہت ہی اچھے علماء کرام سے، کہ جو ماہر علماء کرام ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت ہی اچھے اور جدید مطالب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان پر انشاءاللہ بحث کریں گے. تو آج کا جو ہمارا موضوع وہ رمضان المبارک کے آداب ہیں، اور ہم نے یہاں اسٹوڈیو میں زحمت کلام دی ہے جناب سبتین عباس صاحب قبلہ کو، تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور مبارکباد بھی، چونکہ آج پہلا دن بھی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم کو اس کے حقیقی فرما برداروں میں شمار کرے
انشاءاللہ.
چونکہ ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں سب سے پہلا سوال آپ سے رمضان المبارک کے حوالے ہی سے کروں گا. چونکہ فرمایا ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، جس میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے. اور معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں مہمانی میں، دعوت میں، تو کتنے انتظامات کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور بھی جتنے بھی اہتمام ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اتنا عظمت والا، اتنا بابرکت مہینہ اب ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہو رہے ہیں، تو اس مہینے کے آداب کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ درہائے رحمت پروردگار کھول دیے جاتے ہیں،
جی بے شک،
اور جہنم کے ابواب کو بند کیا جاتا ہے، شیاطین کو اسیر کر دیا جاتا ہے، مومنین کے لیے ترقی اور صعود کی تمام راہوں کو فراہم کیا جاتا ہے، زینہائے عظمت و شرف پر قدم بقدم اوپر جانے کے لیے، عروج کے لیے، معراج بشریت تک پہنچنے کے لیے قرآن و ادعیہ اور افکار و انظار الہی کی جھروکے اور کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر فرشتوں کی سرزمین میں قدم رکھتا ہے، اور فرشتوں جیسا ہو جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے سامعین و ناظرین اس عظیم مہینے کی برکتوں کو بھرپور اپنے وجود میں سمیٹ سکیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری اور آپ کی گفتگو یہ ہے کہ آداب ماہ مبارک رمضان
کیا ہیں. جی
کیا ہیں،
خود سب سے پہلے جناب یہ فرمائے کہ خود آداب کیا ہے، مثلا لفظ آداب جو کہا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟
اصل میں ادب کے معنی ہے کسی چیز کو داب بنا لینا.
جی
داب کے معنی ہوتے ہیں عادت، یا اپنے کو کسی رنگ میں یا کسی کیفیت میں یا کسی انداز کے مطابق ڈھال لینا، اس کو کہتے ہیں داب. آداب جمع ہے ان تمام ادبوں کا جن کے ذریعے سے انسان کسی خاص مقام اور خاص حالت میں اپنے کو تشبیہ دیتا ہے. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تأدبوا بعذاب اللہ، تم اپنے وجود کو آداب الہی میں ڈھال لو اور اپنے کو اس طریقے سے آمادہ کرو تاکہ تم اہل اللہ سمجھے جاؤ. لہذا آداب سے مراد وہ خلق و خو و اخلاق و زی و لباس و انداز گفتگو و زندگی کا نام ہے کہ جو مورد پسند ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک عظیم شخصیت ہو. جب ہم ماہ مبارک رمضان کی بات کرتے ہیں، الشہر شہر اللہ، فالرضا رضا اللہ، فالاقبال اقبال اللہ. شہر شہر مہینہ ماہ خدا ہے، رضایت رضایت پروردگار ہے، ارادہ ارادے الہی ہے، سفرہ اور دسترخوان دسترخوان الہی ہے، داعی خدا ہے اور اس دعوت کو ہم تک پہنچانے والا عظیم شخصیت وہ قلب مقدس ہے پیغمبر گرامی اسلام، جس نے ہمیں بلایا ہے. جب ہم وہاں جانا ہے تو ہمیں ان تمام آداب اور تمام عادات و اطوار کو اپنانا پڑے گا کہ جو اس عظیم مہمانی اور اس عظیم مجلس شرف کے مطابق ہے، تاکہ ہم وہاں اجنبی نظر نہ آئیں بلکہ ہر دیکھنے والا یہ کہے کہ واللہ ہوا منہم وہوا منہم، یہ ان میں سے ہیں اور وہ سب ان میں سے ہیں، تاکہ وہاں جانے کے بعد ایسا نہ لگے کہ فرشتوں کے صف میں کوئی ایسی موجود ہے کہ جس کے اخلاق و عادات و اطوار فرشتوں جیسے نہیں ہیں. لہذا آداب سے مراد یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کے بتائے ہوئے تمام دستورات کو اپنا لے،
یعنی جو
اللہ کی وجہ سے انسان مجالس اولیاء اللہ میں اور مجلس ان سے پروردگار میں اولیاء اللہ اور ائمہ طاہرین کے قریب بیٹھنے کے قابل
لائق ہو سکے. واقعا قرآن مجید چونکہ بڑی ہی عظمت والی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں اس کا حکم دیا گیا، تو بہرحال آداب بہت ہی زیادہ ہیں. اور ناظرین انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی آداب کے حوالے سے، تو آئیے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی روزے دار اپنے معنوی اور روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور تندرستی کی فکر کرنے لگتے ہیں. بعض لوگوں کو اس دوران غذا کے متعلق یہ تشویش لاحق رہتی ہے کہ سحری اور افطار کے وقت کون سی مخصوص اشیاء خوردنی و نوشیدنی استعمال کریں. آپ روزے داروں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے اطباء کے کچھ اہم مشورے پیش کریں گے. جہاں تک ماہ رمضان میں خورد و نوش کا تعلق ہے، کسی بھی چیز پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے. روزہ اور عام فاقہ کشی میں تو یہی بنیادی فرق ہے. حکیموں اور ڈاکٹروں کی تجویز کردہ عام فاقہ کشی یا ڈائٹنگ میں مخصوص قسم کی غذا کھانے کی ہدایت دی جاتی ہے، مگر روزوں میں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہر وہ چیز جو ہم پر حلال کی گئی ہے ہم سحری اور افطار کے بعد کھا سکتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے کسی چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان اور دیگر مہینوں کی غذا میں کوئی خاص فرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جتنا ممکن ہو سکے غذا سادے ہو اور سادگی سے کھائی جائے. ایسی غذا میسر ہو جس سے اس ماہ کے دوران وزن اعتدال پر رہے، نہ کم ہو اور نہ زیادہ. ہاں، اگر کوئی شخص موٹاپے کا شکار ہے اور اس کا وزن زیادہ ہے تو اس ماہ مبارک مہینے میں وہ اپنا وزن کم کر سکتا ہے. چونکہ اس ماہ کے دوران روزے دار سحری سے لے کر افطار تک کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس لیے زود ہضم غذائیوں کی بجائے دیر ہضم غذاؤں کا استعمال بہتر ہے. دیر ہضم غذائیں 8 گھنٹے اور زود ہضم غذائیں صرف 3 گھنٹے تک ساتھ دیتی ہیں۔ آہستہ ہضم ہونے والی غذائیں کون سی ہیں؟ آہستہ آہستہ ہضم ہونے والی غذاؤں میں سالم اناج، گندم، جو، دالیں، چھانے بغیر آٹا وغیرہ شامل ہے۔ انہیں مرکب یا پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تیزی سے ہضم ہونے والی غذائیں کون سی ہیں؟ تیزی سے ہضم ہونے والی غذاؤں میں کھانڈ، سفید میدہ وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح ریشے دار غذاؤں میں گندم، سالم اناج، دالیں، بیج، تازہ سبزیاں جیسے مٹر، لوبیا، پالک، ساگ، میتھی، گاجر، کھیرا، چکندر، سالم اور تازہ پھل، خشک پھل جیسے اخروٹ، بادام، خشک خوبانی، بخیر وغیرہ۔ سحری اور افطاری میں جو بھی غذا کھائی جائے وہ متوازن ہو، یعنی ہر غذائی گروپ میں سے کچھ نہ کچھ لینا ضروری ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامنز اور نمکیات ضروری ہیں، یعنی ہماری غذا میں تازہ سبزیوں اور پھل کے علاوہ چاول، گوشت، روٹی، دودھ کا ہونا لازمی ہے۔
ناظرین، روزے میں ہم صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کے عالم میں رہتے ہیں، تو جس طرح سے ہمارے جسم یعنی پیٹ کا روزہ ہے، اسی طرح سے ہماری تمام جسم کا یعنی آنکھ، کان اور دوسری چیزوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ تمام تر چیزیں سمجھتے ہیں، تو آئیے آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ جی حضور۔
جی، تو گرچہ بحث آداب ماہ مبارک رمضان بہت طولانی اور عمیق ابحاث میں سے ہے، میں ان چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ چند باتوں کو عرض کروں، اپنی اس گفتگو کو نورانی کرنا چاہتا ہوں کلام پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری جمعے کو آپ نے یہ خطبہ دیا، اور یہ خطبہ متعدد طرق اور روات کے ذریعے سے برادران اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر اللہ بالبرکت والرحمہ والمغفرہ شهر هو عند اللہ افضل الشهور وایامه افضل الایام والیالی افضل الیالی وساعاته افضل الساعات وهو شهر دعیتم فیه الى ضیافۃ اللہ وجعلتم فيه من اهل كرامه الله انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عباده وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسالوا الله ربكم بنيات صادقه وقلوب طاهره۔ ایک طولانی خطبہ ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے اندر چاشنی اور آداب حیات پوشیدہ ہیں۔ آداب ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چند باتیں میں سامعین و ناظرین خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ماہ مبارک شعبان کے ختم ہونے سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، پالنے والے، اگر تو نے ابھی تک ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہے تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کے باب کو بند کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، تاکہ جب تیرے مہینے میں داخل ہوں تو ہمارے اوپر گناہ کے دھبے اور داغ نہ ہوں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے عروج سے پہلے انسان استغفار اور توبہ اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ دوسرا ادب جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رؤیت ہلال ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھنا مستحب ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے، وہ انسان جو لاابالی ہے، جس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ مہینہ آیا، کب آیا، کب شروع ہوا، مہینے کی پہلی تاریخ کیا ہے، اس سے پہلے کی راتیں کیا ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو لمحہ لمحہ، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، گھڑیوں کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے کہ کب ماہ مبارک رمضان کا چاند، ہلال رمضان، غرِ شہر رمضان کب دکھائی دے، تو ایسی صورت میں وہ انسان آمادہ ہے اور عبادات کے لیے، طاعات کے لیے جو دستورات دیے گئے ہیں،
یعنی اپنی آمادگی کا
لانے کے لیے تیار ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے چاند کو ضرور دیکھو، اس لیے کہ انہو ہلال شریف، اس لیے کہ یہ ایک مقدس اور با شرف اور با عظمت چاند ہے.
ظاہر ہے اس چاند کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، اور جب ماہ رمضان اتنا عظیم ہے،
بلکہ اسے کہا جائے یہ طلیت الرحمہ ہے، یعنی رحمت کی پہلی قسط ہے جو ہمیں دریافت ہونے والی ہے. اس کے بعد دوسرے آداب میں یہ ہے کہ انسان کو سحر و افطار کا انتظام کرنا چاہیے، سحری کھانی چاہیے اور افطار کا انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جن کی سحر کے اندر دم نہیں ہوتا، رونق نہیں ہوتی، ان کی نماز صبح کے اندر بھی چاشنی نہیں ہوتی ہے. جو لوگ سحر سے آمادہ عبادت و آمادہ طاعت ہوتے ہیں، وہ دن کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جاتے ہیں. احادیثوں میں یہ ہے کہ من اکل السحر، جس نے سحری کھائی، خدا کا درود و سلام ہو اس کے پر، یعنی سلامتی بدن ہو، سلامتی روح اور آمادگی جسم ہے. تیسرا ادب
یعنی
جو ہے
یہ ضروری ہے، یعنی سحری کھانا خود روایات میں بھی وارد ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس کے اوپر بھرپور توجہ رکھیں گے اور خوب اچھے طریقے سے اچھی چیزیں استعمال کریں گے. تو آئیے مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے.
رب کی زبان میں پاک نبی نے جو بھی کہا رب کی عطا ہے، آئی وہی جو رب کی عطا ہے، رب کی عطا سبحان اللہ، ذکر محمد ذکر خدا ہے، ذکر خدا سبحان
ناظرین ہر کام میں نیک نیتی اور دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ سے اس مہینے میں نیک نیتی کا سوال کرنا چاہیے. تو آئیے اور معلوم کرتے ہیں کہ جناب اور کیا آداب ہیں رمضان المبارک کی.
مرحوم شیخ مفید نے اپنی اعمالی میں روایت نقل فرمایا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا ہلال نمودار ہوتا ہے تو جنت میں جنت کو پروردگار عالم تزئین کرتا ہے، سجاتا ہے، آذین بندی کرتا ہے، پورے آمادہ ہوتی ہیں اور پورے جنت میں جشن کا ماحول ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک طولانی حدیث ہے، اس حدیث سے ہم یہ اسوہ لے سکتے ہیں، یہ ادب حاصل کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے عبادت کے لباس کو صفائی ستھرائی، مساجد کی تطہیر، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، مصحف اور قرآن کا آمادہ کرنا، رمضان سے متعلق تمام امور کو نظر، جس طریقے سے رمضان، ماہ مبارک رمضان میں آنے والے تمام دنوں کے راشن کو، کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے عبادات کی جگہ، عبادات کا وقت معین کریں اور حلال و حرام جاننا، مرضات الہی کو حاصل کرنا، تاکہ مادی اور معنوی اعتبار سے ماہ مبارک رمضان میں ہم آگے بڑھتے رہیں. اس کے بعد جس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان دیگر مہینوں سے فرق ہونا چاہیے. دعاؤں کی کثرت، عبادات کی کثرت، توبے کی کثرت، استغفار کی کثرت.
اور ویسے بھی معصوم کا فرمان ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر ہمارا ایک دن دوسرے دن سے، یعنی دوسرے دن پہلے دن سے افضل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
لہذا ماہ مبارک رمضان آیا ہی ہے. قد اقبل الیکم شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، تمام عظمتوں کے ساتھ آیا ہے. تو دعا، عبادت، مناجات، اس کے بعد خصوصاً شبوں کا خیال رہے، کھا کر، سو کر، تفریحات میں، ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور دیگر لاتعلات امور میں اپنا وقت خرچ کر کے اس تمام عظیم شبوں کو ضائع نہ کریں بلکہ ان کو احیاء کریں، یعنی شب بیداری کریں، عبادت کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے. آداب ماہ مبارک رمضان میں جو احادیث میں آیا ہے، شبہائے قدر کا اہتمام ان کے آنے سے پہلے، چاہے وہ افطاری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سحری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دعاؤں کے اعتبار سے ہو، ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 دنوں کا خصوصی خیال رکھنا حضور سرور کائنات کے لیے ملتا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، کہ آخری 10 دنوں میں مسجد میں آپ ٹھہر جایا کرتے تھے اور بشدت اور سختی سے عبادت کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنے اہل عیال کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ 10 دن مغفرت اور بخشش الہی کا دن ہے، ان 10 دنوں میں اپنے کو خدا سے نزدیک کرو. اس کے بعد بہت سے آداب ایسے ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، دعاؤں سے ہے، مستحبات سے ہے. ماہ مبارک رمضان کے رات کی دعائیں الگ ہیں، صبح کی دعائیں الگ ہیں، دنوں کی دعائیں الگ ہیں، ظہر کی دعائیں الگ ہیں، عصر کی دعائیں الگ ہیں. حتی الامکان ان دعاؤں کو انجام دیجئے. ہم نے اپنے اساتذہ، علماء، بزرگان سے یہ سنا ہے، احادیث میں بھی وارد ہوا ہے، کہ بہترین دعا ماہ مبارک رمضان کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تازگی بھی ہے، حیات بھی ہے، اور استبصار بھی ہے، اور خدا سے نزدیکی اور قرب بھی ہے. اس خطبے کو میں نے 10 یا 12 شقوں میں خلاصہ کیا ہے تاکہ اپنے ناظرین تک یہ پہنچا دوں کہ اس خطبے میں حضور سرور کائنات نے کتنے آداب کو ہمارے حوالے کیا ہے،
کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں رعایت.
آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی روحوں کو آزاد کرو گناہوں کے پنجوں سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں مناجات کرو. مناجات کے مطلب یہ معنی یہ ہے کہ اپنے خدا سے درد دل بیان کرو، اپنی دلی گفتگو، اپنی محبت، اپنی پریشانیاں، کامیابیاں، ناکامیابیاں سب اپنے خدا کے سامنے رکھو، اس لیے کہ اس مہینے میں خدا نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے کہ جس نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اس کا ہاتھ خدا بغیر مغفرت و استجابت کے نیچے گرنے نہیں دیتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں طولانی سجدے کرو. بہت سے لوگ ماہ مبارک رمضان میں عبادات کی طرف دھیان کم دیتے ہیں. عبادات کے اندر سب سے مہم نماز ہے، نماز کے اندر سب سے مہم سجدہ ہے. سجدے کو طولانی ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں طولانی سجدوں کی مدد سے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر بند کرو اور اسے بجھاؤ اور اسے خاموش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دیر تم سجدے میں سر رکھو گے، نماز عید کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وقت نہیں ہے لیکن مختصر عرض کر رہا ہوں، جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تقلب وجهی فی النار بعد سجودی و تعفیری بغیر من منی بل لک المن علیہ. میرے پڑھنے والے، اتنی عبادتیں سجدوں کے بعد، یہ رخسار میں نے تیری بارگاہ میں جھکا دیے ہیں، زمین پہ رکھ دیے ہیں، تو اب انہیں آگ کی گرمیوں میں مت جلا. اے میرے خدا، میرا کوئی احسان تیرے اوپر نہیں ہے، ہاں جہاں تک میں دیکھتا ہوں تیرا احسان ہی احسان ہے. اب جب میں نے خاک پہ رکھ دیا ہے یہ سجدہ، یہ چہرہ، یہ رخسار، یہ آنکھیں، تو ابھی آگ میں جلنے کے قابل نہیں. فرماتے ہیں طولانی سجدوں کے ذریعے سے آتش جہنم کو بجھاؤ. اس کے بعد فرمایا اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو. فرمایا روزہ وہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے پرہیز کرے، بلکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بدن کا ہر حصہ محرمات الہی سے پرہیز کرے. آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر اور اعضاء و جوارح. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حدیث ہے، فرمایا کرتی تھی کہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کا ہر رواں رواں جب تک روزہ نہ ہو، یعنی پروردگار عالم کے حکم کے سامنے تسلیم نہ ہو اور محرمات سے نہ بچے، تو وہ روزہ نہیں ہے. حضور کے سامنے ایک خاتون اپنی خادمہ سے لڑ رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی اور اس کو نازیبہ کلمات سے نواز رہی تھی. حضور نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا اس کو کھا لے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزہ ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے کہ تجھے کسی پہ ظلم کرنے سے یا کسی کی بے احترامی کرنے سے نہ روک سکے. انما الصوم جنۃ من المعاصی. روزہ ڈھال ہے معاصی کے، گناہوں کے مقابلے میں. جب تک تمہیں گناہ سے نہ روک سکے تو یہ روزہ کیسا ہے؟ روزہ لذا بعض عادی سمایا کہ بہت سے لوگوں کو ماہ رمضان سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھوک ملتی ہے. ماہ رمضان سے بھوک کے ساتھ ساتھ بدن کے ہر حصے کا روزہ ضروری ہے. مستحب کی نمازوں کو
جی ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، معذرت چاہیں گے، بہت شکریہ، ہم نے بہت استفادہ کیا ہے واقعا، اور ہم یہاں آپ سے خدا حافظ چاہتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں پھر استفادہ کریں گے۔ جی ناظرین، تو ہمارا وقت تمام ہو چکا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ دعا کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، خدا نے ضمانت دی ہے کہ میں ضرور مستجاب کروں گا، تو لہٰذا آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا پروگرام مہمان خدا، ہم پھر حاضر ہوں گے اور پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ نئے مطالب پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔